منگل 7 فروری کے سیربین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. پاکستان میں وفاقی کابینہ نے عام انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو کم از کم 5% نشستیں خواتین کو دینے کا پابند بنانے کی تجویز دی ہے، لیکن ایک اپوزیشن رہنما کا کہنا تھا
منیمم 5% ہونا چاہیے. 7 جو ریزرو سیٹس ہیں خواتین کی، اس کو 17% سے بڑھا کے 33% کر.
تفصیل ذرا دیر بعد. سیربین میں پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے. وفاقی کابینہ نے وزیراعظم نواز شریف کی صدارت میں آج اجلاس میں انتخابی اصلاحات کے ایک پیکج کے دوسرے مسودے کی منظوری دی ہے. مسودے میں انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو اس بات کا پابند کرنے کی تجویز دی گئی ہے کہ وہ کم از کم 5% ٹکٹ خواتین کو دیں گے. اس کے علاوہ ہر حلقے میں کم از کم 10% خواتین کے ووٹ پول ہونے بھی لازم ہوں گے. تجویز کے بارے میں بتاتے ہوئے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے کہا،
کیبنٹ نے بھی انڈورس کیا کہ کم از کم 5% ٹکٹس جو ہیں وہ عورتوں کو دینے چاہیے الیکشنز کے لیے، تاکہ ان کا بھی پارٹیسپیشن زیادہ سے زیادہ اس میں آئے. اور ایک اور بھی جو پروویژن تھی جو کہ آپ کو یاد ہوئے گا، اس کہ کم از کم دس فیصد ووٹس جو ہیں وہ عورتوں کے ہونے چاہیے، تاکہ یہ پرزمپشن نہ ارائز ہوئے کہ یہاں کوئی انلیگل اگریمنٹ ہے عورتوں کو ووٹ کرنے سے روکنے سے.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک خودکش دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق یہ دھماکہ ملکی عدالت عظمیٰ کے ایک داخلی دروازے کے قریب ہوا اور اس میں 45 افراد زخمی بھی ہوئے. تفصیل بتا رہے ہیں خدائے نور نصر.
خبر رسائی ادارے اے ایف پی نے افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب اللہ دانش کے حوالے سے بتایا ہے کہ حملہ آور پیدل پارکنگ ایریا میں آیا اور بظاہر اس کا نشانہ سپریم کورٹ کے ملازمین تھے. تاحال کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم افغان طالبان ماضی میں افغان عدالتوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں. یہ دھماکہ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے اجرا کے ایک دن بعد ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سن 2016 افغان شہری ہلاکتوں کے حوالے سے 8 برس میں بدترین سال رہا ہے.
پاکستان کی وزارت داخلہ نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزارت داخلہ کی ایک اہلکار کے مطابق الطاف حسین کے خلاف ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درجنوں مقدمات درج ہیں. پاکستان میں درج ہونے والے مقدمات میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین مرکزی ملزمان میں شامل ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف بیانات دینے اور نعرے لگوانے سے متعلق ملک بھر کے متعدد تھانوں میں مقدمات بھی درج کیے گئے تھے. اہلکار کے مطابق وزارت داخلہ سے منظوری کے بعد اس معاملے کو انٹرپول بھیجا جائے گا. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق شام کی ایک جیل میں خفیہ طور پر 13,000 کے قریب لوگوں کو پھانسی دی گئی. ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ پھانسی پانے والوں میں اکثریت عام شہریوں کی تھی. تفصیل بتا رہے ہیں عابد حسین.
ایمنسٹی کی رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ سیدنا یا نامی جیل میں ستمبر 2011 سے دسمبر 2015 تک ہر ہفتے اجتماعی پھانسی دی جاتی رہی. ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ ان مبینہ پھانسیوں کی منظوری شامی حکومت میں اعلی سطح پر ملنے والی منظوری کے بعد دی گئی، تاہم شامی حکومت ماضی میں قیدیوں کو ہلاک کرنے یا ان سے برا سلوک برتنے کی تردید کرتی رہی ہے. ایمنسٹی نے اپنی رپورٹ میں 84 افراد کے انٹرویو کیے، جن میں جیل کے سابق محافظ، حراست میں لیے گئے افراد اور جیل کے عملے کے ارکان شامل تھے. رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا کہ دارالحکومت دمشق کے شمال میں واقع جیل میں ہفتے میں ایک بار اور کئی بار ہفتے میں دو بار 20 سے 50 لوگوں کو پھانسی دی جاتی تھی.
فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزی کو 2012 کی انتخابی مہم میں اپنی جماعت کے کھاتوں میں گڑبڑ کرنے کے الزام میں مقدمے کا سامنا ہے. سرکوزی کے خلاف اس سارے معاملے کو بگ ملین اسکینڈل کا نام دیا جا رہا ہے. تفصیل بتا رہی ہیں نادیہ سلیمان.
سرکوزی پر سن 2012 میں انتخابی مہم کے دوران اپنی جماعت کے کھاتوں میں 10.80 کروڑ یورو زیادہ خرچ کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے. سرکوزی نے متعدد بار ان الزامات کی تردید کی ہے. سرکوزی کی جماعت پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک پبلسٹی فرم کے ساتھ ملی بھگت کر کے سن 2012 کی انتخابی مہم کے اصل اخراجات کو چھپایا تھا. فرانس میں انتخابی مہم کے اخراجات کی حد مقرر ہے اور الزام ہے کہ بگ ملین نے اضافی اخراجات انتخابی مہم کے بجائے سرکوزی کی جماعت سے وصول کیے، جس سے انتخابی مہم کے دوران اخراجات کی حد سے زیادہ خرچ کرنے میں مدد ملی.
ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو اپنے ملک کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایرانی فوجی افسران سے خطاب کے دوران کہی۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اس چیز کی تصدیق کی جو وہ تین دہائیوں سے امریکی حکومتی انتظامیہ کی سیاسی، اقتصادی، اخلاقی اور معاشرتی بدعنوانی کے بارے میں کہتے آئے ہیں۔ علی خامنائی کی جانب سے یہ بیان امریکی صدر کی جانب سے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے پر تنقید اور ایران پر نئی پابندیوں کے نفاذ کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمان نے غرب اردن میں نجی ملکیت کی حامل فلسطینی زمین پر یہودی آبادکاروں کے لیے 4,000 مکانات کی تعمیر کا ایک قانون منظور کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ پہلے چلتے ہیں پاکستان، جہاں وفاقی کابینہ نے آج انتخابی اصلاحات کے ایک پیکج کی منظوری دی ہے، جس میں انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو اس بات کا پابند کرنے کی تجویز دی ہے کہ وہ کم از کم 5% ٹکٹ خواتین کو دیں۔ اس کے علاوہ ہر حلقے میں کم از کم 10% خواتین کے ووٹ پول ہونے بھی لازم ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ تجویز قابل عمل ہے اور کیا تمام جماعتیں اس طرح کے تجویز کے لیے تیار ہیں؟ سیربین میں ہم ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے تفصیل سنتے ہیں اسلام آباد سے ہارون رشید کی اس رپورٹ میں۔
وفاقی کابینہ کے سامنے آج انتخابی اصلاحات کا دوسرا مسودہ پیش کیا گیا۔ 2018 کے عام انتخابات کے لیے قوانین کے جائزے کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی آن الیکٹورل ریفارمز تشکیل دی گئی تھی، جس نے گزشتہ دسمبر تجاویز طلب کی تھیں۔ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے تجاویز کی تفصیل صحافیوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ انتخابی کمیشن کو انتظامی اور مالی طور پر مکمل خود مختاری دینے پر اتفاق ہوا ہے۔
ایکٹ کو پڑھیں گے نا تو آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ ہم نے ان کو الیکشن کمیشن کو ایٹ پار کر دیا ہے ود دی ہائر جوڈیشری۔ اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ کے جو ایلوکیشن ہے کین بی ڈسکسڈ بٹ ناٹ ووٹڈ اپون، آرٹیکل 83 ہے غالباً، یہ جو ایلوکیشن ہوئے گی یہ ان کو بجٹ میں دے کے اس کے بعد جس طرح وہ استعمال کرنا چاہے، ری اپروپریٹ کرنا چاہے، وہ ٹوٹل ان کی اٹانومی ہے، فائنینشیل اٹانومی۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹولی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ان کے پاس پہلے وہ پاورز نہیں تھے ٹو ہیو فل ڈسپلری ایکشن اوور ادرز۔
حامد زاہد کا کہنا تھا کہ خواتین کی عام انتخابات میں شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے بھی تجاویز مرتب کی گئی ہیں۔
کیبنٹ نے بھی انڈورس کیا کہ کم از کم 5% ٹکٹس جو ہیں وہ عورتوں کو دینے چاہیے الیکشنز کے لیے، تاکہ ان کا بھی پارٹیسپیشن زیادہ سے زیادہ اس میں آئے۔ اور ایک اور بھی جو پروویژن تھی جو کہ آپ کو یاد ہوئے گا اس کہ کم از کم دس فیصد ووٹس جو ہیں وہ عورتوں کے ہونے چاہیے، تاکہ یہ پرزمپشن نہ ارائز ہوئے کہ یہاں کوئی انلیگل اگریمنٹ ہے عورتوں کو ووٹ کرنے سے روکنے سے۔
دیگر انتخابی اصلاحات کی تجاویز میں امیدوار اپنے انکم ٹیکس کے گوشواروں کے ساتھ جمع کرائے گئے ویلتھ ٹیکس کی تفصیل کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کروا سکیں گے۔ اس کا مقصد بقول وزیر قانون ان دستاویزات کی جانچ پڑتال کو آسان بنانا ہے۔ اضافی ووٹوں کی چھپائی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب انتخابی کمیشن صرف درج شدہ ووٹروں کی تعداد کے مطابق ووٹ چھاپے گا۔ پہلی مرتبہ انتخابی ڈیوٹی شروع کرنے سے پہلے سرکاری اہلکاروں کو غیر جانبداری کا حلف بھی لینا ہوگا، اور اگر کامیاب اور ناکام امیدواروں کے ووٹوں کی تعداد 10,000 سے کم ہے تو دوبارہ گنتی وہیں کی جا سکے گی۔ کابینہ نے خصوصی افراد کو پہلی مرتبہ پوسٹل بیلٹ کی اجازت دینے کی تجویز بھی سراہی ہے۔ عام انتخابات کے لیے عبوری حکومت کے قیام سے متعلق آئینی شکوں پر بھی غور جاری ہے۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ تازہ انتخابی ایکٹ پر اتفاق رائے کے لیے تیسرا راؤنڈ بھی ہوگا، جس کے بعد آئندہ ماہ قانون سازی کے لیے اس بل کو پارلیمان میں پیش کر دیا جائے گا۔
وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا کہ کابینہ نے بھارت کی جانب سے ورکنگ باؤنڈری کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصانات کا معاوضہ بڑھا دیا ہے۔
اوپر ایک کمیٹی بنائی تھی پرائم منسٹر نے اور اس کی ریکمنڈیشن آج اپروو ہوئی ہیں، جس کے اندر پنجاب گورنمنٹ ان کو دیتی تھی فنڈز اور اسسٹنس، لیکن وہ کیونکہ کم تھی تو اب اس کو بڑھا کر ان ایڈیشن ٹو پنجاب گورنمنٹ 5 لاکھ روپیہ جو ڈیسیزڈ فیملی ہے ان کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میجر انجریز ہیں اس کو 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اپروو کیا گیا، اور اس کے علاوہ لیویبل کنڈیشن کے لیے 50 بنکر جو ہیں ان کو ایڈ کیا گیا ہے کہ وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں ان ایریاز میں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ فیسلیٹیٹ ہو سکے۔
کابینہ نے ان افغان پناہ گزینوں کی جن کے پاس پاکستان کے اندراج والے کارڈز ہیں پاکستان میں قیام کی مدت اس سال دسمبر تک بڑھا دی ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تمام سیاسی جماعتیں خواتین کے حوالے سے حکومت کی اس طرح کی تجویز سے اتفاق کریں گی۔ یہ جاننے کے لیے میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ سے بات کی اور پوچھا کہ اس بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں۔
ظاہر ہے جب 5% کا آپ رکھیں گے تو پھر یہ خام خواہ ان کو محدود کرنے کے زمرے میں آئے گا نا۔ جب ایک اوپن ہے اور تمام خواتین حصہ لے سکتی ہیں تو پارٹیوں کے لیے بھی ایک راستہ اس کو محدود کرنے کے بجائے اس کو بالکل ایک کھلا رکھنا چاہیے۔
نہیں، 5% تو پھر یقینی ہو جائے گا نا کہ ان کو تو ٹکٹ ملنے ہی ملنے ہیں، اس کے علاوہ جتنی خواتین چاہیں وہ میدان میں آ سکتی ہیں۔
نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے نا، پھر باقی 5% کیوں، 10% کیوں نہ کیا جائے، 15% کیوں نہ کیا جائے، آبادی تو نصف ہے خواتین کی۔
تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ
کم ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ ایک کہنے کے تو ایک اچھی چیز ہے لیکن ان ڈائریکٹلی یہ خواتین کے حق میں نہیں ہے۔
جی،
اور میرے اپنے خیال کے مطابق پارلیمانی پارٹی میں عمومی طور پر سیاسی جماعتیں اس سے اتفاق نہیں کریں گی
کہ یہ صرف 5% کیوں ہیں، وہ چاہیں گی کہ زیادہ ہو،
زیادہ بھی پھر ہو سکتی ہیں، پھر یہ تو کوئی ایک لمٹ نہیں رہ سکتی نا۔
جی جی، اچھا یہ بتائیں کہ اگر یہ تجویز ہے تو اس پر اسے قابل عمل کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟
میرا خیال ہے جی کہ بھی یہ حکمران جو ہیں کہ وہ اس طریقے سے قانون سازی کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اصولی طور پر تو خواتین کا حق ہے کہ بھی ان کو تحفظ ملے، روزگار ملے اور معاشرے میں ان کو ایک باعزت مقام ملے، اور اس وقت بھی ہم دیکھیں کہ بھی سیاسی جماعتیں جو انڈائریکٹ الیکشن میں جو خواتین کو ٹکٹس دیتی ہیں، ان کو اپنا نمائندہ مقرر کرتی ہیں، اس کے لیے بھی تو پارٹیوں کے اندر کوئی پروسیس موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے عوام کے عمومی مسائل ہیں ان مسائل سے ہٹ کر ایک ایسی بحثوں کے اندر الجھا دیا جاتا ہے جو نان ایشوز ہوتے ہیں، جس سے عوام کے اصل ایشوز دبا دیے جاتے ہیں۔
نہیں لیکن یہ بتائیں نا کہ آپ نے کہا کہ اور ایشوز ہیں لیکن خواتین کی بھی تو ایشوز ہیں نا، تو
خواتین کے لیے تو دیکھیں نا، پہلے بھی انڈائریکٹ تو نمائندگی قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، بلدیاتی اداروں میں، ہر جگہ موجود ہے۔
نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر 5%
انتخابات عام انتخابات کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو اس کو ایک محدود کرنے کے بجائے اس کو اوپن ہی رہنا چاہیے نا۔ جی، اگر کوئی زیادہ خواتین کو ٹکٹیں دینا چاہتا ہے تو اس کو کیوں پابند کیا جائے؟
نہیں، پابندی نہیں ہے کہ صرف 5 کو ہی دیں گے، 5 تو یقینی بنانے کے لیے ہے نا، اس کے علاوہ جتنی خواتین چاہیں۔
آپ کے خیال میں ہے نا جی کہ جب ایک قانون بن جائے گا لوگ اسی کو لیں گے نا؟ اس وقت ایک کہنے کو بات اچھی ہوگی نا جی، لیکن جب یہ چیزیں طے پا جاتی ہیں تو پھر اسی طریقے سے وہ محدودیت کی طرف چلی جاتی ہیں، اسپیسیفک ہو جاتی ہیں چیزیں۔
تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ صرف 5% نہ ہو کر زیادہ سے زیادہ ہو،
اسی طریقے سے اوپن رہنا چاہیے۔ جو انڈائریکٹ سیٹیں ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے اتفاق کیا ہے، ہماری خواتین پہلے بھی نمائندگی صوبائی اسمبلیوں میں بھی، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی کر رہی ہیں، اس سے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔
تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے اقدامات یا اصلاحات سے خواتین جو ہیں وہ مردوں کے برابر سیاست میں شامل ہو سکتی ہیں؟
مسلم لیگ نون یا حکومتی پارٹی کی ایسی کسی تجویز سے سیاسی جماعتوں کے لیے اتفاق ممکن نہیں ہے۔
تو اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی اصلاحات جو ہوتی ہیں،
انتخابی اصلاحات کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ محض ایک سیٹوں کے رد و بدل پر ہی آپ ساری بحث کو الجھا دیں؟ اصل چیز ہے نہیں، اصل چیز یہ نہیں ہے، انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن کو با اختیار کیا جائے، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔
انتخابی اصلاحات کے پیکج میں خواتین کو کم از کم 5% ٹکٹ دینے کی تجویز پر بات کر رہے تھے جماعت اسلامی کی رہنما لیاقت بلوچ. 5% ریزرویشن کے حوالے سے مختلف حلقوں کا مختلف رد عمل ہے، لیکن پاکستان میں کیا اس طرح کی اصلاحات خواتین کو سیاست میں مردوں کے برابر لا سکیں گی؟ اس بارے میں میں نے سابق ایم این اے اور عوامی نیشنل پارٹی کی رہنما بشرا گوہر سے بات کی اور پوچھا کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح کے انتخابی اصلاحات کے لیے تیار ہیں.
دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ایک پروسیس، ہم نے پچھلی پارلیمنٹ میں ویمنز کاکس نے ایک پوری کنسلٹیشن اس پہ رکھی تھی اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اور ان کے لیڈرشپ کو لے کے ہم نے ایک کنسلٹیشن کیا اور اس کے بعد ایک بل سبمٹ کیا جس پہ ساری خواتین ہر پولیٹیکل پارٹی کی ان کے دستخط تھے اور وہ ہم نے پارلیمنٹ میں داخل کیا. وہ ٹیبل بھی ہوا لیکن جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی تو اس میں وہ پھنس گیا. اس پارلیمنٹ میں پھر نفیسہ شاہ صاحبہ اور ایک دو اور خواتین نے ایک بل ڈالا جو آج پریزنٹ ہوا ووٹنگ کے لیے، لیکن پھر اس کو ڈیفر کر دیا. آج ایجنڈا پہ وہ بل تھا. اس میں ہم نے جو تجویز دی ہے وہ منیمم 10% خواتین کو جنرل سیٹس ٹکٹ پہ پابند کرنا، ہر پولیٹیکل پارٹی کو منیمم 10%. آج نفیسہ شاہ صاحبہ کا وہ بل ڈیفر ہوا، چاہیے تو تھا کہ اس کو آج پاس کر دیتے، لیکن ادھر کیبنٹ میں اور الیکٹورل ریفارمز کمیٹی نے 5% پہ کنسنسس آیا ہے. میری نظر میں تو یہ بہت کم ہے. اس کے ساتھ پھر ایک اور کام بھی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ منیمم 5% ہونا چاہیے، یا میں تو اب بھی کہتی ہوں کہ جو ہماری کنسنسس تھی منیمم 10% کی وہ ہونی چاہیے.
جی.
ساتھ جو ریزروڈ سیٹس ہیں خواتین کی پارلیمنٹ میں اور پروونشل اسمبلیز میں، اس کو 17% سے بڑھا کے 35% کرنے کی ضرورت ہے.
جی بشرا، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا یہ بہت کم ہے، 5% جو ہے 5%، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کیا ان 5% کو بھی سیاسی جماعتیں اہم سیٹیں یا حلقے دیں گی یا نہیں دیں گی، یا پھر صرف یہ کہ خانہ پوری کرنے کے لیے انہیں ایسے حلقے دے دیے جائیں گے جہاں پہ جہاں لگتا ہو پارٹی کو کہ بھائی یہاں سے جیتنے کے امکان کم ہے؟
دیکھیں، یہ خدشات تو ہیں، لیکن یہ بھی ایکسیپٹ کرنا کہ خواتین کا اب خواتین کے بغیر پولیٹیکل پارٹیز آگے بڑھ نہیں سکتی، پولیٹیکل پروسیس آگے نہیں بڑھ سکتا، تو یہ ایک قدم ہے. اس کے بعد ہماری جو بل تھا اس میں یہ بھی تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی ڈیسیژن میکنگ کے اندر خواتین کو 33% اسپیس دے، تاکہ وہ خواتین پھر فیصلے کر سکے، کیونکہ جب پارلیمانی بورڈ بنتا ہے جہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے، اس بورڈ پہ بھی خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے. تو جو فیصلہ سازی کے بورڈز ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں، وہ بھی اس میں بھی خواتین کی نمائندگی بہت ضروری ہے.
بشرا، یہ بتائیں کہ ریزرویشن بھی مل جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیا پسماندہ علاقوں میں ایسی خواتین امیدوار مل بھی جائیں گی جو آگے آ کے الیکشن لڑیں؟
دیکھیں، اگر آپ 2013 کے الیکشنز کا صرف پختونخوا اور فاٹا میں دیکھیں تو کئی خواتین اس پہ آئیں، انہوں نے ٹکٹ لیا آزاد امیدوار کے طور پہ آئیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ان کو وہ سپیس نہیں مل رہا تھا. تو یہ ساری ریموٹ ایریاز میں تھی، جیسے باجاوڑ ہے، ٹانک ہے، خواتین خود آگے آئیں اور انہوں نے، کیونکہ پارٹیوں نے اگر ان کو سپورٹ نہیں دیا تو انہوں نے آزاد حیثیت میں آئیں، لیکن پارٹیوں کا سپورٹ بہت ضروری ہے. تو خواتین ہیں، وہ دور دراز علاقوں سے آئیں گی، جیسے دیر سے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز خواتین کو ووٹ ڈالنے سے بھی روکتی.
وہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ کئی جگہ پاکستان میں تو بعض حلقے ایسے ہیں جہاں خواتین کو بھی ووٹ نہیں، مطلب ان کو روکنے روکا تو جاتا ہی ہے، لیکن ان کو ووٹ دینے پر بھی مسئلہ ہے کہ انہیں ووٹ نہیں دیا جاتا.
مسئلہ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پابند کیا جا رہا ہے اور یہ کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا جاتا ہے، ادھر کے جو الیکشنز ہیں اس کو نل اینڈ وائڈ کرے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پی کے 95 جو بائی الیکشن ہے اس میں الیکشن کمیشن نے تو الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کیا. تو یہ اسٹیپس الیکشن کمیشن کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز جو میری نظر میں جہاں بھی اس قسم کے ریٹن یا وربل معاہدے کریں اور خواتین کو روکنے کے لیے, تو ان پارٹیوں کے خلاف بھی اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے.
لیکن مذہبی جماعتوں کا کیا ہوگا, انہیں کیسے راضی کیا جائے گا؟
دیکھیں پہلے تو میری نظر میں ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے وہ تو کلیئر ہے کہ مذہب کے نام پہ الیکشنز اور سیاست ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن یہ جب میجورٹی اگری کرے گی اور ان کو کرنا, تو دیکھیں اب آپ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو خواتین کے ایوانوں میں آنے کے خلاف تھی جو مذہب پہ سیاست کرتے ہیں, آج انہیں کے نمائندے بیٹھے ہوئے اور کافی فعال کام کر رہے ہیں. اس کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ویمن ریپرزینٹیو. تو ویمن تو آئے پارلیمنٹ میں آئیں گی تو پارلیمنٹ کی کوالٹی امپروو ہوگی.
عوامی نیشنل پارٹی کی رہنما بشرا گوہر, کیا خواتین کو سیاست میں لانے کا اس سے بہتر طریقہ ہے؟ اس بارے میں نے پاکستان کے انتخابی اصلاحات کے غیر سرکاری نگراں ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے سربراہ احمد بلال محبوب سے بات کی اور پوچھا کہ کیا یہ تجویز قابل عمل ہے؟
مجھے تو لگتا ہے یہ قابل عمل نہیں ہے, اور یہ تو ایک رسمی کاروائی نبھانے کے لیے کیا گیا ہے, کیونکہ سیاسی جماعتیں تو 5% کیا 10% سے بھی زیادہ سیٹیں ان کے اندر سے ایسی جگہوں پہ الوکیٹ کر سکتی ہیں جہاں ان کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے.
تو کیوں, کس طرح نہیں ہے؟ مطلب آپ نے کہا کہ سیٹیں اس طرح کی ہوں گی جہاں پہ ان کی جیت انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتی.
لیکن ہر پارٹی کی کچھ ایریاز تو ایسے ہوتے ہیں جہاں ان کی اسٹرینگتھ ہوتی ہے. اب مثال کے طور سے پاکستان مسلم نواز کا پورا سندھ انٹیریئر میں تو کوئی اسٹرینگتھ نہیں ہے, تو اگر وہاں پہ وہ پارٹی کے خواتین کو نشستیں الوکیٹ کر دیں گے تو کاروائی تو پوری ہو جائے گی, لیکن درحقیقت وہ کوئی پارٹی کے اندر عورتوں کی ریپرزنٹیشن کو بڑھانے کے لیے کوئی افیکٹو طریقہ نہیں ہوگا. تو یہ پہلے بھی ایسے لاز بنتے رہے ہیں اور لاز کے اراؤنڈ لوگ جاتے رہے ہیں, تو یہ لاز سے زیادہ ایک تو لا کو افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر اور پوری سوسائٹی کے اندر اس بات کی اہمیت اور بڑھانے کی ضرورت ہے کہ خواتین بھی اسی طرح سے اہم حصہ ہیں جس طرح سے مرد ہیں. تو جب تک یہ سینس پیدا نہیں ہوگی اس طرح کے لاز بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا.
تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا حکومت سنجیدہ نہیں ہے خواتین کو سیاست میں لانے کے لیے؟
جی ہاں, اس لیے کہ دیکھیں اگر وہ سنجیدہ ہوں تو اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر جو ان کے اسٹرکچرس ہیں جیسے ورکنگ کمیٹی ہے یا جیسے نیشنل کونسل ہے, کم از کم ان کے اندر تو ان کو کوئی پابندی نہیں ہے نا خواتین کی نمائندگی بڑھانے کے لیے. تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے, خاص طور پہ وہ ایسی آفس ہولڈرز جو فیصلہ کن اہمیت کی حامل ہیں جو کلیدی حیثیت رکھتی ہیں وہاں پہ بھی خواتین نظر نہیں آتی. تو یہ تو صرف ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ایک نمائشی سی چیز لگتی ہے, تو میرے خیال میں وہ سنجیدہ نہیں ہے. اگر وہ سنجیدہ ہوں تو پہلے اپنی پارٹی کے اندر یہ کام شروع کریں اور خواتین کو وہاں مناسب نمائندگی دیں اپنے اسٹرکچرز کے اندر.
تو یہ بتائیں کہ اور بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے اس کے لیے ایک طریقہ کار ہمارے ذہن میں یہ ہے اور ہم نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ہندوستان میں جو شیڈیولڈ کاسٹ اور شیڈیولڈ ٹرائبس کے لیے مخصوص نشستیں ہیں ان کے اوپر الیکشن ہوتا ہے, اور اس میں پورے ملک کی کانسٹیچوئنسیز میں کچھ کانسٹیچوئنسیز ڈکلیئر کر دی جاتی ہیں کہ یہاں صرف یہ مخصوص شیڈیولڈ کاسٹ اور شیڈیولڈ ٹرائبس کے لوگ ہی حصہ لے سکیں گے الیکشن میں. تو میرے خیال میں اسی طرح خواتین کی کچھ نشستیں پاکستان میں جتنی بھی ہوں, خواہ وہ 60 ہوں 70 ہوں 80 ہوں, جو ہم پارلیمنٹ کی کرتے ہیں وہ ہر سال بائی روٹیشن وہ ہلکے خواتین کے ہوں, وہ صرف خواتین الیکشن لڑیں, ووٹ سارے دیں لیکن وہ ہوں خواتین کی نشستیں, وہ الیکشن بھی لڑیں گی ایک پروسیس سے بھی آئیں گی اور جو موسٹ پاپولر خواتون ہوگی وہی جیتے گی. تو میرے خیال میں یہ ایک انتظام ایسا ہو سکتا ہے جس میں خواتین کو سسٹم کے آنے کی بجائے اور اس طرح کے کسی قانونی ذریعے سے آنے کی بجائے وہ باقاعدہ کنٹیسٹ کر کے الیکشن میں پھر آئیں گی.
لیکن دیکھیں نا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں خاتون ایک وزیر اعظم رہ چکی ہیں, اس سب کے باوجود کیا موجودہ مقام معاشرتی جو حالات ہیں وہاں خواتین کو عملی طور پر مردوں کے برابر سیاسی مقام دیا جا بھی سکے گا؟ یعنی حالانکہ آپ جیسے کہ میں نے کہا کہ پرائم منسٹر رہ چکی ہیں
یہ دیکھیے دنیا کے جو ملک جن کو ہم جمہوری طور پہ زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں وہاں پہ بھی خواتین کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ملکی آبادی کے برابر تو نہیں ہے, 50% نہیں ہے, بلکہ اس سے کہیں کم ہے, کہیں 17 ہے, کہیں 10% ہے, کہیں 20% ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ میرے خیال میں ایک بتدریج عمل ہوگا جس میں لوگ معاشرتی طور پہ تعلیمی طور پہ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ عورتیں بھی اسی طرح کا حصہ ہیں معاشرے کا جیسے مرد ہوتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے وہ پھر اسی طرح سے ان کی اہمیت بھی بڑھے گی اور ان کی الیکٹیبلٹی بھی بڑھے گی. تو یہ میرا خیال ہے بتدریج ہوگا, یہ فوری طور پہ بٹن دبانے سے یا قانون بنانے سے نہیں ہوگا.
تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات بدلیں گے لیکن وقت لگے گا, آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی؟
آہستہ آہستہ بدلیں گے, اور یہ مطلب پہلے سے بہتر ہوئے ہیں مزید بھی بہتر ہو جائیں گے, اگر ہم بہتر قانون بنا لیں گے تو مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے.
یہ تھے پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی, اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 63 رن سے ہرا دیا. جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں پر 258 رنز سکور کیے. جواب میں پاکستانی خواتین ٹیم 6 وکٹوں پر 195 رنز بنا پائی. پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے آج دبئی میں پاکستان سپر لیگ کی تمام پانچوں ٹیموں کو لاہور میں دی جانے والی سیکیورٹی کے بارے میں بریفنگ دی ہے. اس بریفنگ میں تمام پانچوں ٹیموں کے مالکان اور غیر ملکی کھلاڑیوں نے شرکت کی. نجم سیٹھی نے ایک مرتبہ پھر اپنی اس بات کو دوہرایا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا فائنل ہر صورت میں 5 مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا, اور اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. تمام کھلاڑیوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے بھارت میں جاری بلائنڈ ورلڈ کپ T20 میں بنگلہ دیش کو 151 رن سے شکست دے دی. پاکستانی ٹیم اب تک اس عالمی مقابلے میں ناقابل شکست رہتے ہوئے 7 میچ جیت چکی ہے. جنوبی افریقہ اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں آج کیپ ٹاؤن میں 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے ون ڈے میں مد مقابل ہیں. جنوبی افریقہ کو سیریز میں 3-0 کی برتری حاصل ہے. انگلینڈ کے ڈائریکٹر کرکٹ اینڈرو اسٹراؤس کا کہنا ہے کہ الیسٹر کک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ نئے خون نئے خیالات کی ٹیم کو ضرورت ہے, اور اس کے لیے انہیں کپتانی چھوڑنی ہوگی. اسٹراؤس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کک کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی. انگلینڈ کی اگلی سیریز جولائی میں جنوبی افریقہ کے خلاف ہے, اور نئے کپتان کا تقرر اسی ماہ متوقع ہے. کینیڈا کے ٹینس کھلاڑی ڈینس شاپوالوف پر $7,000 جرمانہ عائد کیا گیا ہے. ان پر یہ جرمانہ ڈیوس کپ میں برطانیہ کے خلاف میچ کے دوران گیند سے امپائر کی آنکھ زخمی کرنے پر عائد کیا گیا ہے. سابق عالمی نمبر 1 رافیل نڈال نے ومبلڈن کی تیاری کے طور پر جون میں کوئنز کلب کا ٹینس ٹورنامنٹ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے. نڈال جو 2008 میں یہ ٹورنامنٹ جیت چکے ہیں گزشتہ سال انگلینڈ میں گراس کورٹ سیزن انفٹ ہونے کے سبب نہیں کھیل پائے تھے.
کھیل کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. اسرائیلی پارلیمان نے غرب اردن میں نجی ملکیت کی حامل فلسطینی زمین پر یہودی آبادکاروں کے لیے 4,000 مکانات کی تعمیر کا ایک قانون منظور کر لیا ہے. اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ بھی آیا چاہتا ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا, سنیے نازش ظفر کی زبانی.
پاکستان کی وزارت داخلہ نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزارت داخلہ کے ایک اہلکار کے مطابق الطاف حسین کے خلاف ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درجنوں مقدمات درج ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک خودکش دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق یہ دھماکہ ملکی عدالت عظمیٰ کے ایک داخلی دروازے کے قریب ہوا اور اس میں 45 افراد زخمی بھی ہوئے. فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزی کو 2012 کی انتخابی مہم میں اپنی جماعت کے کھاتوں میں گڑبڑ کرنے کے الزام میں مقدمے کا سامنا ہے. سرکوزی کے خلاف اس معاملے کو بگ ملین اسکینڈل کا نام دیا جا رہا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق شام کی ایک جیل میں خفیہ طور پر 13,000 کے قریب لوگوں کو پھانسی دی گئی. ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ پھانسی پانے والوں میں اکثریت عام شہریوں کی تھی.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کی سول سوسائٹی کی جانب سے حکومت کی اس قانون سازی پر سخت اعتراضات کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے موجودہ عدالتی نظام کے ساتھ ساتھ ایک آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم یعنی تنازعات کو حل کرنے کا متبادل نظام پیش کیا جا رہا ہے. یہ بل قومی اسمبلی میں ارکان کی کم حاضری کے باوجود منظور کر لیا گیا اور اب یہ سینٹ میں پیش کیا جائے گا. میں نے اس بل پر اعتراضات کے بارے میں نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف وومن کی چیئرپرسن خاور ممتاز سے پوچھا کہ سول سوسائٹی کے اعتراضات کیا ہیں.
بل کا تو نام ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بل اور نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا. اس میں جو لوگوں کو اعتراض آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں کہا گیا ہے کہ یہ کورٹس کے باہر کوئی اگر کانفلکٹ ہے اس کو کہ ڈسپیوٹ ہے اس کو ریزالو کریں تاکہ جلدی سے جسٹس مل جائے, انصاف ملے اور سول سوٹس جو ہیں اور دوسرے سوٹس جو ہیں لمبے لمبے نہ چلیں. تو اس کا مقصد تو یہ ہے. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو اعتراض ہے انہوں نے کہا ہے, نام استعمال کیا ہے کہ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی باڈی بنے گی اس کا نام پنچایت اور جرگہ رکھا ہے. حالانکہ قانون یہ تو کہتا ہے کہ یہ فارملی لیگلی اپوائنٹڈ جرگہ اور پنچایت ہوگا, لیکن اس جرگے اور پنچایت کے ساتھ اتنی ایسوسیشنز ہیں نیگیٹو منف قسم کی, کیونکہ ہمارے یہاں جرگے اور پنچایت میں جو خاص طور پہ خواتین کے خلاف جو فیصلے دیے جاتے ہیں وہ ان کی تو نہ سنوائی ہوتی ہے ان کی عورتوں کی اور ان کے خلاف فیصلے دے دیے جاتے ہیں اور بہت ہی بھیانک قسم کے فیصلے بھی آ چکے. اس لیے ایک نیا آپ انسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کا, اس کا نام آپ پنچایت اور جرگے کا دے دیتے ہیں تو پھر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بائی امپلیکیشن پنچایت اور جرگے کو انسٹیٹیوشن کو لیگلائز کر دی. تو ایک تو یہ بہت بڑا لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عام طور پہ اے ڈی آر جو ہے یہ کنوینٹ, اب تو یہ سسٹم ہر جگہ مانا جاتا ہے, اس میں عام طور پہ فائنینشیل ڈسپیوٹس ریزالو ہوتے ہیں. لوگ آربیٹریشن اپنے کانٹریکٹس میں آربیٹریشن کا کلاز ڈالتے ہیں جس میں اگریمنٹ کے ساتھ کہ بھائی ہم اس طرح سے کوئی مسئلہ آئے گا تو فلاں فلاں ہمارے ساتھ میڈیٹ کر کے آربیٹریٹ کر دے گا. تو اس آربیٹریشن اس کے اندر جو بھی میڈیشن اور آربیٹریشن اور ڈسپیوٹ ریزولوشن وہ کرمنل کیسز کی بھی ہے, کرمنل لا کے اندر جو کیسز آتے ہیں وہ اس کی بھی ہے, جس میں کہ قصاص و دیت کے حوالے سے بھی ہیں, جس میں وہ قوانین جن کے اندر پارڈن اور کمپرومائز کے بھی شکے ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں. تو لوگوں کا سب کا یہ خیال ہے عام طور پہ, اور جس کی وجہ سے اس پہ ایک دم ایک تشویش کا اظہار ہوا ہے وہ یہ کہ اس میں کرمنل کیسز جو ہیں وہ اس میں نہیں ہونے چاہیے, سول سوٹ اور چھوٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے باڈی پہ ہونا چاہیے اور پنچایت سسٹم اور اس ریفرنس سے بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. تو ساتھ ساتھ اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہونا تو اس کے تحت ہے آپس میں کنسنسس کے تحت, لیکن آپ اس کو اپیل بھی کر سکتے ہیں کورٹ میں. تو مطلب جو کورٹ کا رول ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. تو یہ کئی ایک ہے جو جس سے لوگوں کو تذبذب ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ اس میں جو شیڈیول ہے جس کے تحت جو جس کے کیسز اس میں لائے جا سکتے ہیں اس میں فیملی ڈسپیوٹس بھی ہیں, اور سب کا یہ خیال ہے کہ جب فیملی کورٹس موجود ہیں, فیملی لاز کا فیملی پرسنل لاز آرڈیننس بھی موجود ہے اس کے تحت کام ہو رہا ہے, فیملی کورٹس کے امینڈمنٹس ہو کے اس کو ٹائٹن بھی کیا ہوا ہے, پھر ہم ایک اور باڈی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ آربیٹریشن فیملی کورٹس کے حوالے سے بھی ہے, فیملی لاز کے جو ہمارے پرسنل لا ہیں اس میں بھی آربیٹریشن کی شکے ہیں, ریکنسیلیشن کی شکے ہیں, تو اس کے لیے ایک اور پیرلل سسٹم بنانے کی کیا ضرورت ہے. ہم تو چاہ کہتے ہیں, لوگوں کا کہنا یہی ہے عام طور پہ, سول سوسائٹی اور لائرز اور دوسرے, کہ یہ آپ ایک اور پیرلل سسٹم بنا رہے ہیں جبکہ ایک سسٹم موجود ہے.
ادھر یہ تھی خاور ممتاز صاحبہ. ادھر پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع سے متعلق پارلیمنٹ میں موجود حزب مخالف کی جماعتوں نے کل جماعتی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے جس میں سویلین اور عسکری قیادت بھی شریک ہو. واضح رہے کہ پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان میں فوجی عدالتوں کو شدت پسندی کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے 2 سال کا وقت دیا گیا تھا جس کی مدت گزشتہ ماہ ختم ہو چکی ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی کے سپیکر سردار ایاز صادق کی سربراہی میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. اجلاس میں فوج کے خفیہ ادارے, ملٹری انٹیلیجنس, انٹر سروسز انٹیلیجنس اور فوج کی لیگل برانچ کے نمائندوں نے پارلیمانی رہنماؤں کو فوجی عدالتوں میں بھیجے گئے مقدمات اور ان پر ہونے والے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ بھی دی. حزب مخالف کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے پارلیمانی رہنماؤں نے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور وزارت داخلہ کے حکام کی طرف سے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر نہ صرف احتجاج کیا بلکہ وزیر داخلہ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا. اجلاس میں حکومت کی 2 حلیف جماعتوں کے رہنما مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کے شریک نہ ہونے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی نے اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ شدت پسندی کے خلاف جاری ضرب عزم اور فوجی عدالتوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جب حکومت کے علم میں تھا کہ فوجی عدالتوں کے قیام کی مدت ختم ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے اس بارے میں عملی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے. شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ اجلاس کے دوران وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر قانون شاہد حامد نے نیشنل ایکشن پلان میں اصلاحات نہ لانے سے متعلق اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا. پی ٹی آئی کے رہنما کا کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں اگر فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کا فیصلہ ہوا تو ان عدالتوں میں بھیجے گئے مقدمات اور ان پر ہونے والی عدالتی کارروائی کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی بھی تجویز دی گئی ہے جس پر سب نے اتفاق کیا ہے. پارلیمانی رہنماؤں کا آئندہ اجلاس اب 16 فروری کو ہوگا جس میں وفاقی وزیر قانون شاہد حامد فوجی عدالتوں سے متعلق ایک جامع پلان کے بارے میں بریفنگ بھی دیں گے. واضح رہے کہ پارلیمان میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کے حق میں نہیں ہے جس کا برملا اظہار اس جماعت کی قیادت پہلے بھی کر چکی ہے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں پہلی مرتبہ اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد اور ان کی وجوہات جاننے کے لیے ایک سروے شروع کیا ہے, جبکہ حکومت نے صوبے میں پرائمری سطح پر مخلوط نظام تعلیم کی منظوری دی ہے اور پرائمری سطح تک عربی زبان کا مضمون لازمی قرار دیا گیا ہے. ان والدین کو سزا دی جائے گی جو بغیر وجہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ سروے آئندہ چند ماہ میں مکمل ہو جائے گا اور اس سروے کے لیے صوبہ بھر میں 40,000 اساتذہ کام کر رہے ہیں. اس منصوبے کے ڈپٹی مینیجر شہزاد عارف نے بی بی سی کو بتایا کہ اس سروے میں اسکول جانے اور اسکول نہ جانے والے بچوں کا ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے اور یہ وجوہات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بچے اسکول کیوں نہیں جا پاتے.
ایسے بچے جن کو فائنینشل ایشوز ہے اس کے لیے آپ کوئی ایسا سینٹیبل کے لیے لے کے آئیں گے جس کے اوپر ان کو اسکول ملایا جائے. جہاں پہ ایکسیسیبلٹی کے ایشو ہے کہ وہاں قریب کوئی اسکول نہیں, آبویسلی اگر وہاں پہ اتنے بچوں کی تعداد بن گئی ہے تو آپ وہاں پہ اسکول بلڈ کریں. اچھا جب تک اسکول بلڈ نہیں کرتے پہلے ٹائم لگتا ہے, 2 سال لگتے, 3 سال لگتے, تو اس وقت تک اور کیا میکینزم اویلیبل ہے. فار ایگزامپل ایک ہے پرائیویٹ اسکول کا, اگر وہ پرائیویٹ اسکول ہے تو اس میں انرول کرایا جا سکتا ہے جس میں گورنمنٹ واؤچر پروگرام ہوتی ہے. اچھا پرائیویٹ اسکول کے علاوہ ایک اور آپشن ہے کہ گرلس کمیونٹی اسکول ہیں جہاں پہ گورنمنٹ ٹیچر کی سیلری دیتی ہے اور گھر کے اندر ایک اسکول کھولتے ہیں تاکہ ان بچوں کو اس سسٹم میں لایا جائے.
مشیر اطلاعات مشتاق غنی نے کہا کہ صوبے کے نظام تعلیم کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں جس میں پرائمری تک مخلوط نظام تعلیم اور آئندہ پرائمری اسکولوں میں خواتین اساتذہ کو بھرتی کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان والدین کو 1 ماہ کی سزا اور 100 روپے روزانہ جرمانہ کیا جائے گا جو اپنے اسکول جانے والی عمر کے بچوں کو بغیر کسی وجہ کے اسکول نہیں بھیجتے.
اسکول بھیجنا ضروری بھی ہے اور لازمی بھی ہے اور یہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے ذمہ داریوں کی تقسیم منصفانہ ہو.
ڈاکٹر خادم حسین نے کہا کہ بنیادی تعلیم مادری زبان میں لازمی ہونی چاہیے.
اختیاری مضمون کی حیثیت سے بچے اگر آپٹ کرتے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں, تو وہ مختلف زبان کو فارسی, عربی, چائنیز ان کو بعد میں سیکنڈری لیول پہ لے سکتے ہیں.
صوبائی حکومت کے ان فیصلوں کے بارے میں والدین کا کہنا تھا کہ غربت کی وجہ سے اکثر والدین تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے.
میں جی جو کچا کام ہے جی, میں رنگ ساز ہوں اور کارپینٹر کا کام بھی کرتا ہوں, کیونکہ میرا جو ہے نا مالی حالات جو ہے وہ فیس برداشت نہیں کر سکتا جی, ابھی نہیں بھیج رہا ہوں جی, فیس کی وجہ سے ہے نا میں نے نکال دیا ہے جی.
حکومت اگر اس پر کوئی سختی سے کام یا نوٹس دیتی ہے تو یہ ہم عوام کے لیے بہتری کے لیے.
صوبائی حکومت کے مطابق ان اقدامات کے لیے سالانہ بجٹ میں 16% اضافہ کیا جائے گا اور 7 سالوں میں 100% بچوں کا اسکول میں داخلہ یقینی بنایا جائے گا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
دوسری جانب پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ایک قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے کہا ہے کہ پارٹی کے بانی رہنما غلام محمد بلوچ کے بیٹے بالاج بلوچ کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے. پارٹی کے بیان کے مطابق بالاج بلوچ کو کراچی سے لاپتہ کیا گیا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بی این ایم یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق غلام محمد بلوچ کے بیٹے کو کراچی کے علاقے ملیر سے لاپتہ کیا گیا. بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ جمعہ کی شب ملیر میں 16 سالہ بالاج بلوچ کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا. بیان میں ان کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا الزام ریاستی اداروں پر عائد کیا گیا ہے. خیال رہے غلام محمد بلوچ بی این ایم کے بانی رہنماؤں میں شامل تھے. پارٹی کی تشکیل کے بعد وہ اس کے پہلے سربراہ بھی منتخب ہوئے. غلام محمد بلوچ کو دو دیگر بلوچ قوم پرست رہنماؤں لالا منیر بلوچ اور شیر محمد بلوچ کے ہمراہ سن 2009 میں ضلع کیج کے ہیڈ کوارٹر سے لاپتہ کیا گیا تھا. لاپتہ کیے جانے کے چند روز بعد اپریل سن 2009 میں تینوں افراد کی تشدد زدہ لاشیں ضلع کیج سے ملی تھیں. قوم پرست جماعتوں کی جانب سے غلام محمد بلوچ اور دو دیگر رہنماؤں کو لاپتہ کرنے اور بعد میں ان کو الگ کرنے کا الزام بھی ریاستی اداروں پر عائد کیا گیا تھا. تاہم سرکاری حکام نے اس الزام کو مسترد کیا تھا. بی این ایم کے بیان میں خاران سے بھی تین افراد کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. بیان میں حقوق انسانی کی تنظیموں سے اپیل کی گئی ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی اور بلوچستان میں حقوق انسانی کی پامالی کے واقعات کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. قوم پرست جماعتوں کی جانب سے پہلے بھی لوگوں کو لاپتہ کرنے کا الزام ریاستی اداروں پر عائد کیا جاتا رہا ہے, لیکن سرکاری حکام ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے رہے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں کی سیاست پر روایتی طور پر علیحدگی پسند لے جا حاوی رہا ہے. مقامی پی ڈی پی کے ساتھ اقتدار میں شریک ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی پہلی بار کشمیر کا سیاسی لہجہ تبدیل کرنا چاہتی ہے. آر ایس ایس کی براہ راست حمایت سے تنظیم نے کشمیر میں عوامی رابطے کی مہم شروع کی ہے, اور اہم بات یہ ہے کہ نوجوانوں کا ایک طبقہ اس تنظیم کے ساتھ جڑ بھی رہا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 2 سال قبل اسمبلی انتخابات منعقد ہوئے تو 70 سال میں پہلی مرتبہ ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کو جنوبی خطہ جموں میں بھاری اکثریت ملی, جبکہ وادی میں محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی کو زیادہ سیٹیں ملی. نظریاتی تصادم کے باوجود دونوں نے شراکت اقتدار کا معاہدہ کیا اور اس طرح پہلی بار بھاجپا کشمیر کے اقتدار پر حاوی ہو گئی. لیکن یہ حکومت قائم ہوتے ہی کشمیر میں کشیدگی کی لہر میں اضافہ ہوا, یہاں تک کہ گزشتہ برس 6 ماہ تک کشمیر میں ہمگیر احتجاجی تحریک چلی, جسے دبانے کی سرکاری کارروائیوں میں تقریباً 100 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے. کچھ ماہ سے حالات بظاہر پرسکون ہیں, لیکن حالات میں ٹھہراؤ آتے ہی بی جے پی نے مقامی نوجوانوں کو پھر ایک بار مرغوب کرنے کے لیے ممبرشپ مہم شروع کر دی ہے. اس مہم کے بعد سینکڑوں نوجوان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. پارٹی کی یوتھ ونگ سے وابستہ مشل بردار نوجوانوں نے سری نگر میں ایک مارچ بھی کیا. سری نگر کے 27 سالہ انجینئر اعجاز حسین کہتے ہیں کہ آئندہ ایام کے دوران لاکھوں لوگ بی جے پی میں شامل ہوں گے.
واتاورن اچھا ہوگا, لوگوں میں جو ڈر ہے کہ بھاجپا کچھ ایسا کر رہی ہے تو ان کو تھوڑا ختم ہو جائے گا, اور ہم چاہتے ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے آگے بڑھے, لوگ آگے آ جائیں, اس کارن سے ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم آر ایس ایس سے ایفیلیٹڈ ہے, نہ یہ بی جے پی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور پولیٹیکل پارٹی آج آپ کو پتا ہوگا نہ ریلیجس کے آدھار پہ ہماری پارٹی نہیں ہے. ہمارا جو پارٹی ہے وہ یوتھ کے آدھار پہ اور ڈیولپمنٹ کے آدھار پہ ہے.
جلوس میں شامل ایک اور نوجوان وسیم فیروز کا دعویٰ ہے کہ نوجوان اب علیحدگی پسندوں سے بد دل ہو گئے ہیں.
یہ جو ریلی ہے اس ٹائم یہ یوواؤں کے لیے یہاں پہ کی گئی ہے. اس کا مقصد ہے کہ یوواؤں کے اندر جو ہنسا کا جو ایک مزاج سا بن رہا ہے اس کو بس بدلنے کا. ہم کشمیری لوگ ہیں, ہم ہر کسی کو پیار دیتے ہیں, ہم ان کو پھر سے ایک بار ایسا موقع دے رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہنسا کا ماحول بنا ہوا ہے, یہاں پہ جو غم و غصے کا ماحول ہے, اس کو بدل دیں, اس کو چینج کریں. اگر ایسا کر پاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو شاید اس کے بعد لوگ ان پہ بھروسہ نہیں کر پائیں گے.
واضح رہے کشمیر میں سیاسی سرگرمیوں کی آزادی ہند نواز حلقوں تک محدود ہے. یونیورسٹیوں میں طلبہ کو یونین بنانے یا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے, جبکہ علیحدگی پسندوں کو گھروں یا جیلوں میں قید کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ منتخب ممبر اسمبلی انجینئر رشید کو بھی انسانی حقوق کی پامالیوں پر احتجاج کرنے پر جیل میں قید کیا جاتا ہے. کشمیر میں طویل اور خونین احتجاجی تحریک کے بعد بی جے پی کی تازہ سیاسی سرگرمیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ میں نے پوچھا معروف تاجر اور سماجی رضاکار شیخ عاشق سے.
ہر ایک کو حق بنتا ہے کہ پولیٹیکل اسپیس ملنی چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا پہلے یہاں کانگریس کر رہا تھا, آج بی جے پی کر رہی ہے, کچھ سالوں سے یہ پارٹی آئی ہے, تو میرے خیال سے وہ بھی کر رہے ہیں تو لیٹ دیم. مگر جو لوگ پچھلے 10 سال سے 20 سال سے اپنا ایک وائس ریز کر رہے ہیں, ان کو ڈسینٹ کرنے کا پورا حق ہے ایک ڈیموکریسی میں, وہ ان کو پورا موقع نہیں ملا جاتا ہے. آپ کے الیکٹڈ ایم ایل اے وائس ریز کرتے ہیں, ان کو دبایا جاتا ہے, ان کو بھی اسی طرح کھلا چھوڑ دینی چاہیے جس طرح ان کو دی گئی ہے.
شیخ عاشق کہتے ہیں کہ ایک محدود سیاسی طبقے کو اظہار رائے کی آزادی دینا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ کشمیر میں جمہوریت رائج ہے کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے. قابل ذکر ہے کہ سابق وزیر اعلی مفتی محمد سعید کے انتقال اور طارق حمید کرہ کی پارٹی سے لا تعلقی کے بعد سری نگر اور اننت ناگ کی 2 پارلیمنٹ نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات اپریل میں متوقع ہیں. انتخابات کی تاریخ قریب آتے ہی ہند نواز سیاسی سرگرمیاں بھی تیز ہو رہی ہیں. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
سیربین میں کچھ اور اہم موضوعات ابھی آنا چاہتے ہیں, جن میں اسرائیلی پارلیمان نے غرب اردن میں نجی ملکیت کی حامل فلسطینی زمین پر یہودی آبادکاروں کے لیے 4,000 مکانات کی تعمیر کا ایک نیا قانون منظور کیا ہے. اس کی تفصیل اور تجزیہ آپ پروگرام میں آگے چل کر سن سکیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں,
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. اور اب بات کرتے ہیں مشرق وسطی کی, جہاں اسرائیلی پارلیمان نے غرب اردن میں فلسطینی زمین پر یہودی آبادکاروں کے لیے 4,000 مکانات کی تعمیر کا ایک نیا قانون منظور کیا ہے. اس قانون کے حق میں 60 جبکہ اس کے مخالف میں 52 ووٹ ڈالے گئے. قانون کی منظوری کے بعد اسرائیل کو فلسطین سمیت عالمی برادری کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی.
فلسطین نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیلی پارلیمان کی جانب سے منظور کیے جانے والے نئے قانون کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اسرائیل کے متنازع نئے قانون کے تحت غرب اردن میں نجی ملکیت کے حامل فلسطینی زمینوں پر درجنوں یہودی بستیوں کی تعمیر کو قانونی قرار دے دیا گیا ہے. اس قانون کے مطابق زمین کے فلسطینی مالکان کو معاوضہ یا متبادل زمین فراہم کی جائے گی. عسکریت پسند گروپ حماس کے ترجمان حازم قسیم کا کہنا ہے,
فیصلے سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اسرائیل اپنی نو آبادیاتی پالیسیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور فلسطینیوں کو ان کی اپنی زمین سے بے دخل کر رہا ہے. اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ اب بھی وہ ملک ہے جو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کرتا, جسے بین الاقوامی اداروں کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے اب فلسطینیوں کو اس حوالے سے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہودی بستیوں کے سرطان سے نمٹا جا سکے, اسے ختم کیا جا سکے.
فلسطین کی جانب سے اس قانون کی شدید مذمت کی گئی ہے. فلسطینی رہنما محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو دینیا کا کہنا ہے کہ اس سے مزید افراتفری اور عدم استحکام پیدا ہوگا. جبکہ فلسطین کی وزیر سیاحت اور آثار قدیمہ رولا مایا اسرائیلی قانون کے بارے میں کہتی ہیں,
کوئی بھی فلسطینی زمین کی چوری کو قانونی حیثیت نہیں دے سکتا. یہودی بستیاں غیر قانونی ہیں, ان بستیوں کی تعمیر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری اسرائیل کو ان جرائم کے ارتکاب سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے.
غرب اردن میں یہودی بستیوں کی انتخابات کاری سے متعلق متنازع اسرائیلی قانون کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر بھی تنقید جاری ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس اقدام سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی آبادکاری میں مزید اضافہ ہوگا اور بین الاقوامی حلیفوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو نقصان پہنچے گا، جبکہ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی عدالتوں سے اس قانون پہ فیصلہ آنے تک اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ امریکہ میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی اسسٹنٹ پروفیسر نورا ارکات کہتی ہیں کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین اور اسرائیلی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔
بنیادی طور پر یہ قانون کہتا ہے کہ اس کی کوئی عسکری ضرورت نہیں ہے، یہ عارضی اقدام بھی نہیں ہے۔ ہم فلسطینی زمین لے رہے ہیں اور زمین پہ قبضہ بغیر کسی قانونی شک کے تحت کر رہے ہیں، جو نہ صرف بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ خود اسرائیل کے فلسطینی زمینوں کو حاصل کرنے کے اصولوں کے خلاف ہے۔
دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے کہا ہے کہ اس بات پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ قومی حکومت ایک ایسا بل منظور کر رہی ہے جس سے آبادکار مستفید ہوں گے، جبکہ اسرائیلی حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کے رہنما اسحاق ہرزوگ نے اس قانون کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے اسرائیل کو نقصان پہنچے گا۔ اسرائیلی اٹارنی جنرل نے اس بل کو غیر آئینی قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کا دفاع نہیں کریں گے۔ یروشلم میں اسرائیلی صحافی ڈینی روبنسٹین کہتے ہیں کہ اس قانون کے بارے میں اس وقت اقدامات کرنا محض اتفاق نہیں ہے۔
وہ یہ اقدام ابھی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل میں کچھ لوگوں کو یا پھر حکومت میں انہیں اس بات کا یقین ہے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ صدر ٹرمپ اس کی حمایت کریں گے، اور اگر صدر ٹرمپ اس کی حمایت کرتے ہیں تو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، یہی وجہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا،
اسرائیلی پارلیمان میں دائی بازو کی جماعتوں کے درمیان مقابلے کی فضا ہے کہ کون زیادہ قوم پرست ہے، کون زیادہ محب وطن ہے، اور ان کے لیے زیادہ حب الوطن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غرب اردن میں زیادہ یہودیوں کو اسرائیلیوں کو بسایا جائے۔ دائی بازو کی خواہش ہے کہ غرب اردن کو اسرائیل میں شامل کر لیا جائے۔
یاد رہے کہ اسرائیل نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے پر 2500 مکانات پر مشتمل مزید یہودی بستیاں تعمیر کرے گا۔ گزشتہ 20 سالوں میں بستیوں کی توسیع کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ مکانات کی ضرورت کی وجہ سے کیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ ان یہودی بستیوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے اسرائیل کو حمایت کی یقین دہانی کرائی تھی اور اپنی مہم کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کریں گے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا۔ اسرائیل کے اس قدم کے خلاف فلسطین اور اقوام متحدہ کے پاس کیا راستہ ہے، اس بارے میں میں نے یہاں لندن میں قانونی ماہر بیرسٹر صفقت اللہ قادری سے بات کی اور پوچھا کہ ان آبادیوں کو بین الاقوامی سطح پر جائز سمجھا جائے گا کیا؟
نہیں، اسے انٹرنیشنل لیول پر تو جائز نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آبادیاں جو ہیں یہ تو اسرائیل کے قانون کے تحت بھی غیر قانونی تھیں، اسی لیے ریٹروسپیکٹولی اسرائیلی پارلیمنٹ نے قانونی کر رہے، کیونکہ یہ جو آبادیاں ہیں یہ پرائیویٹ لینڈ پہ بنائی گئی ہیں، یہ اکوپائڈ لینڈ پہ نہیں ہے، پیلسٹینین اسٹیٹ کی لینڈ پہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے پرائیویٹ زمینوں پہ بنائی گئی ہیں، جو کہ اسرائیل کے قانون کے مطابق بھی نہیں چلتا۔ اسرائیل میں نہیں بنا سکتے آپ پرائیویٹ زمین پہ، کسی جگہ نہیں بنا سکتے۔ جہاں تک آپ کو یاد ہوگا، اب یونائٹیڈ نیشن کی جنرل سیکورٹی کونسل نے کنڈیم کیا تھا اسرائیل کو کہ اسرائیل جو ایکسپینشن کر رہا ہے سرکاری طور پہ، سرکاری زمین پہ، پیلسٹینین اکوپائڈ زمین پہ سیٹلمنٹ بنا، انہیں بھی غیر قانون، لیکن یہ تو اس سے ایک قدم آگے اور ہے، یہ پرائیویٹ لینڈ پہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اور فلسطینی حکومت کہہ بھی رہی ہے کہ مسئلہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کرمنل ٹریسپاس ایکٹ جنرلی ٹریسپاس اکوپائڈ لینڈ ہے، اور یہ وار کرائم میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ آپ مقبوضہ علاقے پہ سویلین کو پنش نہیں کر سکتے، سویلین کی جائیداد کو نہیں مار سکتے، ان کے جان و مال کی حفاظت اکوپائڈ پاور پہ ہے۔ یہ تو اسرائیل آگے گیا اور اسرائیل کے قانون کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سیکشن اسرائیل کے اندر بھی مخالفت ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ میں کے اسرائیل کا سپریم کورٹ بھی غور کرے گا۔ میرے خیال ہے یہ تو بہت ہی آگے چلی ہے یہ بات، اور ٹرمپ صاحب کو بھی اس معاملے سیکورٹی کونسل جو ہے اس کو بڑا سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا کہ اسرائیل نہ صرف اکوپائڈ لینڈ پہ قبضہ کر رہا ہے اور مکانات بنوا رہا ہے، بلکہ پرائیویٹ فلسطینیوں کو کے مکانوں پہ، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے۔ تو اسی لیے آپ کہتے ہیں اس بل پاس کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کے تحت غیر قانونی تھا۔
تو یہ بتائیں کہ کیا یو این ایک عالمی ادارے کے طور پر اسرائیل قانون سازی کے خلاف کچھ کر سکتا ہے، کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں نا، یو این نے آپ کو معلوم ہے حال ہی میں پہلی دفعہ، کیونکہ آپ کو یاد ہے یو این میں ہمیشہ جب بھی کوئی اسرائیل کا مسئلہ آتا ہے
جی،
اسرائیل جو ہے وہ بالکل غیر قانونی کام کرتا ہے، یو این میں مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، امریکہ جو ہے ویٹو کر دیتا ہے۔ اسرائیل کے ہر غیر قانون کے کام کو، لیکن پہلی دفعہ اوباما صاحب نے ویٹو نہیں کیا تھا، جس پہ اسرائیل بڑا ناراض تھا ابھی حال میں جو ریزولوشن پاس ہوا تھا، لیکن وہ بتلا تھا کہ مزید ایکسٹینشن نہ کیے جائیں، لیکن یہ تو غیر قانونی یونائیٹڈ نیشن پہلے کر چکا۔ اب سوال یہ یونائیٹڈ نیشن کیا کر سکتا ہے، بیان دے سکتا ہے، ریزولوشن پاس کرے گا تو ٹرمپ صاحب جو ہے اس کو ویٹو کر دیں گے، میرے خیال ہے ریزولوشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یو این کو ایکشن لینا چاہیے، یو این ایکشن کبھی نہیں لے گا کیونکہ امریکہ جو ہے ویٹو کر دے گا۔ اور ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہماری وزیر اعظم صاحبہ نے ملاقات کی ہے بڑے شان و شوکت سے اسرائیلی وزیر اعظم سے، جو ایران کے بارے میں شکایت کرتے رہے، اور وزیر اعظم ہماری وزیر برطانیہ وزیر اعظم نے کہا ہاں جی ایران بڑا خطرناک ہے لیکن جو اس کے ساتھ پیکٹ ہوا ہے وہ بہت ضروری تھا، لیکن انہوں نے بھی زور دیکھ نہیں کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو انتہا کو چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، اسٹاپ کریں۔ تو اسرائیل یو این اور فلسطینی کھلی یہ یونائیٹڈ نیشن کا اعلان ہے، دنیا کہہ چکی ہے امریکہ سمیت کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ ہے، اسرائیل کی زمین نہیں ہے، اسرائیل نے قبضہ کیا، اس کو چھوڑنا چاہیے، ٹو اسٹیٹ سولوشن تھا، اسرائیل وہ سب ختم کر رہا ہے۔
یہ تھے بیرسٹر صبغت اللہ قادری۔ مشرق وسطی سے واپس رخ کرتے ہیں پاکستان کہاں، جہاں پاکستان سٹیل ملز کو بند ہوئے 20 ماہ گزر گئے، جبکہ حکومت نے 19,000 ایکڑ کے رقبے پر محیط اس ادارے کا انتظام 30 سال کے لیے ایک پرائیویٹ پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ سٹیل ملز کا خسارہ 415 ارب روپے ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اسے خود تو نہیں چلا سکتی۔ ملازمین حکومت کے اس فیصلے پر سخت ناراض اور احتجاج پر آمادہ ہیں۔ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی کی رپورٹ۔
حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 20 ماہ سے بند پاکستان سٹیل ملز کے اثاثے تو فروخت نہیں کرے گی، البتہ 7,000 ملازمین کو پرکشش پیکجز دے کر بوجھ اتارا جائے گا اور اسے نجی کمپنی کو 30 سال لیز پر دیا جائے گا۔ نجکاری کے سابق وزیر اور موجودہ گورنر سندھ محمد زبیر نے اس پیکج کی تفصیل بتائی۔
سو ہم اس کے لیے وہ جو انسینٹیو پیکج ہے وہ ایک بہت اٹریکٹیو ہم نے بنایا ہے کہ جس میں، اور ہم نے امپلائیز کے ساتھ بہت ڈسکشن کی ہے، بہت بات چیت کی ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسا امپلائی جو کہ نہیں لینا چاہے گا تو وہ نہ لے، لیکن بہت سے امپلائیز ایسے ہوتے ہیں، ہر ایک کی سٹیج ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی 58 سال عمر ہے، 2 سال اس کے صرف رہتے ہیں اور اس کو اس قسم کا پیکج مل رہا ہے جس میں اس کو ایک ون گو میں ایک بڑی رقم مل جائے گی، تو میرا خیال ہے وہ امپلائی کے لیے میرا خیال ہے زیادہ فائدہ ہوگا اس سے بجائے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرے گا۔
مگر پاکستان اسٹیل کے ملازمین اس حکومتی فیصلے پر ناراض ہیں۔
ہم خود سوچی کریں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم غریب لوگ کیا کر سکتے، ہم اپنے آپ کو گولی مار دیں گے، ہم اپنے بچوں کو روڈ پہ لا کے گاڑیوں کے نیچے ہم کدھر جائیں گے، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہوگا، یا ہم خودکشی کریں گے یا روڈ پہ آ کے گاڑیوں کے نیچے آئیں گے۔
چاہے ہمیں قانونی جنگ لڑنی پڑے، چاہے ہمیں جو ہے نا روڈوں کی جنگ لڑنی پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، ہم کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی روزی اور بچوں کا مستقبل کا جو ہے نا یہ دار و مدار ہے، اس پہ ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارے ساتھ پورا جو سٹیل مل کے امپلائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تنگ آمد تو جنگ آمد۔
ایک طرف تو ملازمین کسی بھی حال میں سٹیل ملز کو غیر سرکاری انتظامیہ کے تحت چلانے کے حق میں نہیں، تو دوسری جانب حکومت کو اس ادارے کو لیز پر دینے کے سوا کوئی اور حل نہیں سوجھ رہا۔ سٹیل ملز کا انتظام نجی کمپنی کو سونپنے کے منصوبے کی منظوری کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کمیشن نے تو دے دی ہے، لیکن اب حکومت کی باضابطہ منظوری اور مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری کا انتظار ہے۔ پاکستان اسٹیل اور اس کے ملازمین کے مستقبل کا فیصلہ کچھ بھی ہو، ماہرین کا کہنا ہے کہ قومی معیشت کے اس اہم ترین ادارے کو اس حال تک پہنچانے میں بد انتظامی، سرکاری نااہلی اور بدعنوانی کے ساتھ ساتھ ادارے کے ملازمین کی کام میں عدم دلچسپی کا بھی اہم کردار رہا، اس لیے حکومت ملازمین کی چھانٹی کو سخت مگر ناگزیر فیصلہ سمجھتی ہے۔ گورنر سندھ محمد زبیر:
مشکل فیصلے حکومت کو کرنے پڑتے ہیں، اگر آپ مشکل فیصلے نہیں کریں گے، کوئی بھی اکنامک ٹرن اراؤنڈ یا کوئی ایسی پالیسی جو لانگ ٹرم سسٹینیبل بیسس پر کامیاب ہو سکے، اس میں مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ مشکل فیصلے نہیں کریں گے، چاہے آپ اپنے گھر کی اگزامپل لے لیں، چاہے اپنے دفتر کی اگزامپل لے لیں، آپ مشکل فیصلے کرتے ہیں پھر جا کے آپ کو کامیابی ہوتی ہے لانگ ٹرم بیسس پر۔ آج جو مل کی جو پلانٹ اینڈ مشینری ہے، یہ آج سے 40 سال پہلے آئی تھی، اور اس کو ریفربش ہونا، تو کیا اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے، تو بلینز آف روپیز چاہیے، تو یہ آسان نہیں ہے، نہ حکومت کے پاس اتنے پیسے ہیں۔
حکومت نے پاکستان اسٹیل کو نئی زندگی دینے کے لیے منصوبہ تو بنا لیا لیکن اب تک وہ ملازمین کو اعتماد میں نہیں لے سکی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس منصوبے پر عمل درآمد آسان نظر نہیں آتا. عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
عبداللہ فاروقی کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھی شمائلہ جعفری. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈیرک کلارک، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. اب یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. نازش ظفر کی زبانی.
لاہور سے ہیتھرو جانے والی انٹرنیشنل ایئر لائن پی کے 757 کو برطانوی فضائیہ کی جانب سے سٹینسٹرڈ کی طرف موڑ دیا گیا. ایسکس پولیس کا کہنا ہے کہ مسافروں کے جھگڑے کی وجہ سے طیارے کا رخ موڑا گیا. یہ اغوا یا دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا. پاکستان کی پارلیمان میں موجود حزب مخالف کی کچھ جماعتوں نے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے معاملے پر کل جماعتی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. ان جماعتوں کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس میں ملک کی سویلین اور عسکری قیادت دونوں کو شرکت کرنی چاہیے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک خودکش دھماکے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق یہ دھماکہ ملکی عدالت عظمیٰ کے ایک داخلی دروازے کے قریب ہوا اور اس میں 45 افراد زخمی بھی ہوئے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.